الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحمر وأسودا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه أجمعين دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم نهاية احترام وعقيدة اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین فخر رسل دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تقریباً دو ماہ سے زائد حلالت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پا رہا اور اسی کے ساتھ ادھر ادھر کی دوڑ بھاگ اور دعوتوں کا اسرار پہم یہ بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سفر در سفر ہے پسر خوب در یہی کیفیت میری بنی ہوئی ہے اور میں تھک کر چور ہوں مریض کو یوں ہی کچھ راحت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت اسی میں ہے کہ انہیں دوڑایا جائے جو کچھ بھی ہو میں تکلف کے ساتھ تو کچھ نہیں کہتا بیان حقیقت کے طور پر یہ بات میں نے اجمالاً عرض کر دی اب کچھ دیر تک میں آپ حضرات سے مختصر سی گفتگو کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کامل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اگر دل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تو ایک بار پھر نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الوجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سارے حالات، خطرات، گمراہیاں، بدعقیدگیاں اور گمراہ کن فرقوں کا ذکر فرما دیا ہے اور قیامت کی علامتوں کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے سارے حالات کو اس طرح سے مشاہدہ فرما رہے تھے جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہوں. ان میں ہمارے اذعان و ایقان کو پختہ کرنے کے لیے بہت ساری علامتیں اب تک وجود میں آ چکی ہیں جس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آقا کائنات کے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی لأرى الفتن تنزل خلال بیوتکم مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کے فتنے تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے. اب اس ماحول میں آپ دیکھیں تو یہ فتنے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہی سے فتنوں نے سر اٹھایا. کیا مسیلمہ کذاب نہیں اٹھا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حل و عقد صحابہ اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے اور چنانچہ یمامہ کی ایک شاندار جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے مگر مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کیا گیا. خود مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں زکات کی فرضیت کے انکار کا ایک فتنہ اسی دور میں اٹھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کہ اس پر کلمے کی قیمت ہی کیا ہے جو جس کلمے کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم فرض کا انکار بھی کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا تھا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کلمے کی اساس جن جن چیزوں سے متعلق ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد و افکار کیا ہیں. اگر کلمے کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں ان کے عقائد و افکار، تو یقیناً ان کے ساتھ اہل اسلام کے معاملات بڑھتے جائیں گے. لیکن اگر ایک بنیادی مسئلے دینی کا کوئی انکار کرے، تو اب ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، بلکہ اس کا صفایا کرنا ضروری ہے کہ مرتب کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو ارتداد کے فتنے مٹائے گئے. اس طرح پر ہمارے سامنے عہد صحابہ کی نظیریں موجود ہیں. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجیوں نے سر ابھارا اور ان لوگوں نے فتنے کھڑے کیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جہاد کیا، اور مولا علی اور امیر معاویہ میں باہمی جنگ ضرور تھی، رسا کشی ضرور تھی، مگر خارجیوں کی جنگ کے معاملے میں ایک بار دونوں حضرات نے خارجیوں کو دونوں طرف سے گھیر کر کے صفایا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار کیسے اٹھائی جائے. انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمے کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتے، اور یہ بنیادی مسائل کے انکار بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں. ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ لشکر دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو صحابی ہیں، رسول پاک کے چچا داد بھائی ہیں اور قرآن مجید کے علوم و اسرار کے ماہر ترین فرد، ان کے حوالے ایک لشکر کیا اور فرمایا فلاں جگہ خارجیوں نے ادا جما رکھا ہے، ان سے جم کرو. انہوں نے عرض کی کہ حضور، ہمارا لشکر تو تھوڑا ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے جنگ برابر کی ہو سکے گی؟ فرمایا جاؤ تم جنگ کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے بارے میں سنا. فرماتے تھے کہ ان میں سے 20 کے سوا کوئی 21واں بھی بچ نہ پائے گا، اس لیے تم جاؤ کامیاب رہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا لشکر لے کر پہنچے، جم کر جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہنے لگی. پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جب وہ خارجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی، تو ایک طرف دریا تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دی. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 20 کو گنا کہ وہ دریا کے پار جا سکے، اور باقی سب ڈوب کر کے ختم. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا دل کیوں سخت ہو گیا تھا ان کلمہ گو لوگوں کے معاملے میں، اور ان لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کسی اتحاد کو کیوں نہیں قبول کر لیا، کیوں نہیں ان کے ساتھ مروت برتی؟
معاملات صرف یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تمام معاملات، اور جب ایک معاملے میں بھی دین کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تو اب صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے رفیقان ملت، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وہ قلوبہم ضیاف، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں. وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے. اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو. اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا. تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا. سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں، سب صحیح ہیں، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کہتے رسول پاک اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں. تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے، اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے، صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے، اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے. تو ہر آدمی جب صاحب ایمان ہی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. آخر یہ جو میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا، یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ کامیاب رہا، وہ باقرار رہا، اس کی فتح ہے، اگر جو اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرۃ، کہ حق پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات میں ہوگا جیسے بہکتا ہوا انگارا اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے. ذرا سوچو کیسی مشکلات کا وقت ہوگا کہ دہکتا ہوا انگارا اس کی مٹھی میں ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لو، ارشاد فرماتے ہیں، یوشکو ان یکونا خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی، نہ بینک بیلنس اس کا قیمتی مال ہوگا، نہ اس کی پراپرٹیاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی فیکٹریاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی تجارتیں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کے باغات اور کھیتیاں قیمتی مال ہوں گے، یہ کچھ نہیں، سب سے زیادہ قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی، کہ ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر بھاگے گا، اپنا دین بچا کر بھاگے گا، دین بچا کر لے جائے گا، بس ان بکریوں کے دودھ پر اپنی جان کی حفاظت کرے گا اور کنارے رکھ کر کے اپنے دین کی حفاظت میں مشغول رہے گا. اب ذرا آپ سوچو، اتنی کٹھانیاں آنے والی ہیں. یہ دور اگرچہ وہ ابھی نہیں شروع ہوا، مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اس دور کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. لوگ اس وقت عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی باتوں میں، ذرا ذرا سے مسئلوں کے لیے لوگوں آپس میں صلح آج کی ہر کے ہو نہ ہر کے ہو مت سے کرنے کے لیے تیار، ہر نجس اور پاک کے درمیان اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتحاد کس طریقے سے ہوگا. اس اتحاد کا نتیجہ میں نے دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اتحاد ہے، مگر اس سیاسی اتحاد کے پیچھے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں لوگوں کی شادیوں کا رواج کیسے بدل گیا، لوگوں نے کس طریقے سے رشتے داریاں اور لوگوں کے ساتھ قائم کرنی شروع کر دی ہیں، جن سے رشتے داریوں کا جواب شرائط ملتا، ان سے دوستانے شروع کر دیے جن کی دوستی کے لیے رسول پاک نے نہیں قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ لوگوں کو منع کیا اور حرام قطعی بتا دیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ دوستیاں کیوں پیدا ہو گئیں، یہ رشتے داریاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے وہ رشتے داریوں سے لوگ کیوں بھاگتے تھے، اور جب اتحاد کرنے لگے لوگ سیاسی اتحاد نہیں کیا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے سیاسی کو تو ظاہر میں رکھا اور باطن میں مذہب کو ذبح کرنے کے لیے اتحاد کیا. اس لیے مجھے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی اب کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جب آدمی کے اوپر عذاب کی طریقے سے فتنے فسادات مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ارے ہمیں قتل مت کرو، ہمارے بچوں کو قتل مت کرو، ہمارے گھروں میں آگ مت لگاؤ، ہماری دکانوں کو نہ لوٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا دین قبول کرتے ہیں. کوئی کہنے کو تیار ہوتا ہے اس وقت نہیں تیار ہوتا، مگر جب ایک سلو پائزن دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زہر کتنا زہر حلال ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین و ایمان سے بالکل غافل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے رفیقان ملت، جب بھی کوئی خوبصورت چیز سامنے آئے تو خوب اچھی طرح سے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہ یہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ زہر ہے یا کیا ہے. کہیں اس اندھے کی مثال نہ ہو جائے کہ جاڑے میں کہیں سفر کر رہا تھا، ایک چکنا سپاس سانپ وہاں اس کو کہیں نظر آیا، وہ نظر آئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے دیکھا بڑی عمدہ قسم کی یہ چھڑی ہے، بڑی چکنی سپاٹ ہے، ایک اکھیارا تھا، کہنے لگا ارے اس کو چھوڑ دے، یہ سانپ ہے. تھا کہ ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں، تو مجھے دھوکہ دے کر کے خود اس کمچی کے اوپر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے ساتھ رہے گی. یہ کمچی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے ٹٹولنے میں، بڑی چکنی اور سپاٹ ہے. جب دھوپ کی شعائیں پڑی اور اس سانپ کے اندر ذرا سی حرارت پیدا ہوئی تو اس نے جو دکھا ہے اس اندھے کو تاکنے لگا، کہنے لگا اب وہ آنکھ والا کہ پہلے ہی میں تجھے سمجھاتا تھا تو نہیں سمجھا کہ اب کیا سمجھ کے کروں گا، اب تو مجھے اس نے کاٹ ہی لیا، اب سارے جسم میں زہر ڈوب گیا، اب مجھے کون بچا سکے گا؟ تو یہی کیفیت تمہاری نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے پہلے ہی سے اس بات کی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں وہ بصیرت نہیں رکھتے ہو جو بصیرت ہم رکھتے ہیں دین کے معاملے میں۔ افراد کو تم اتنا زیادہ نہیں پہچان سکتے جتنا ہم پہچانتے ہیں۔ ہر حال کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کا ہمارا خوب تجربہ ہے۔ ہم آدمی کے ظاہر اور باطن کے اوپر گہری نظر رکھا کرتے ہیں، مگر عجیب قیامت آ گئی کہ آج کل کے سنی عوام اپنے علماء پر اعتماد کم کرتے ہیں۔ بد مذہب اپنے جاہل علماء پہ ایک تو اعتماد کلی رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ گناہ کرتا رہے اور یہ جی حضور کرتے رہیں گے، ان کے سامنے وہ جو بھی کرے وہ ہوگا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ منگلور کے قریب اڑپی میں ہم سنیوں کا غیر مقلدوں سے مناظرہ طے ہوا، جب انہیں معلوم ہوا کہ ضیاء المصطفیٰ بھی آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے علماء تیار نہیں ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، لہذا شرائط میں جو ہرجانہ دینے کا طے تھا وہ 1,00,000 روپیہ ہرجانہ آپ لے لیجیے، مناظرہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے علماء نے انکار کر دیا ہے۔ ان کے عوام میں سے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ تم مناظرہ نہیں کرو گے، ذبح کر دیں گے، چلو چل کر کے مناظرے کے اسٹیج پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی ان میں سے نہیں بولا۔ اگر یہی معاملہ کوئی سنی عالم کہہ دیتا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تو لوگ کہیں گے کہ طبیعت خراب ہو کہ نہ ہو مناظرہ کرنا پڑے گا۔ سنیوں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے عالم کا عذر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور بد مذہب اپنے عالم کی اپنی آنکھ سے غلطیاں دیکھ کر بھی اس کا مقلد اس کا فرما بردار بنا رہتا ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار لوگ نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو مت بنوایا کرو رسول پاک سرور عالم کی، ایک نہیں متواتر حدیثیں اس بات کی موجود ہیں کہ رسول پاک نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا، جاندار چیزوں کی تصویر بنانا حرام قرار دیا، اور جہاں تک فرمایا اِنَّا شَدَّنَا سِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ الْمُسَفِّرُونَ، قیامت کے دن سب سے دردناک اور سب سے سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو تصویر بناتے اور بنواتے ہیں۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ مگر ہم اب یہ کہیں کہ ارے یار گھسی پٹی باتیں تم لوگ کرتے ہو، معاذ اللہ، شریعت کو جو شخص گھسا پٹا سمجھے تو وہ کہاں گیا؟ ذرا سوچ لے، رسول پاک کی حدیث کو جو اس انداز میں سمجھے وہ کہاں گیا؟ وہ خود سوچ لے، احانت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے رفیقان گرامی دیکھو، گناہ سے بچنا، عذاب الہی سے بچنا یہ عقل مندی کا کام ہے، اور بے وقوفی ہے کہ آدمی نفس کی اتباع میں اس کے پیچھے چلتا رہے۔ میں تو ان عالموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں جو عالم اپنا ویڈیو کیسٹ بنواتا ہے، بلکہ میں اسے عالم بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے کیسا جبکہ اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا۔ عالم تو وہی ہے جو رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھو، خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھو۔ اس لیے یہ ایک بات اور اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ تصویر بنانا کئی طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تصویر تو بنانا یہ ہے کہ کیمرہ لے کے بنائے کوئی آدمی، اور ایک تصویر یہ بھی بنانا ہے کہ آپ اپنا ویڈیو آن کریں تصویر بنے۔ اگر آن نہ کرتے تو بنتی نہیں، آپ ہی نے بنائی ہے، اس لیے اس بنانے کا بھی عذاب چکھنا پڑے گا، اور تم دیکھتے نہیں تو بنتی بھی نہیں، کیونکہ مال مارکیٹ میں وہی تیار ہوتا ہے جس کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ تصویریں بنتی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو اس کا بننا بھی بند ہو جائے، بننا بند ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے، جیسے کہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی اور حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ اس میں عذاب پانے میں تصویر بنانے والا اور تصویر کو استعمال کرنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر استعمال کرنے والا استعمال نہ کرتا تو بنانے والا اس کو بناتا بھی نہیں، بناتا بھی نہیں. اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہے، بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحق عذاب. اب آپ یہ سب سوچیں سمجھیں، اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا، سارے جلسے بند کر دو، صرف ویڈیو چلایا کرو، کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، اور کتابیں لکھنا بند کر دو، سارے کتب خانے جلا دو، سارے مدرسے بند کر دو، ساری مسجدیں توڑ دو، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا ہے، بھائی ویڈیو سے پھیلتا ہے، ویڈیو سے پھیلتا ہے، اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے. یہ کس قدر آدمی اپنے آدمی گناہ کے لیے کتنا زبردست ہیلا تلاش کر رہا. تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے، اور گناہ کے جائز کرنے کے لیے اتنا پھوڑ راستہ ہے. اس لیے یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ رکھ، ان سب چیزوں کا قاعدے سے آدمی کو التزام رکھنا چاہیے. اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے، اگر آخرت کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کرو، مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستحکم ہیں. جو آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے. اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے کچھ سوچو. اس زمانے میں ایک بات اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک صلح کلی صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے 20 سال کے اندر نہ معلوم کتنے چولے بدلے. مجھے میں ان کا جائزہ لیتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا بہروپیا ہے کہ جو دیکھو اس روپ میں نظر آتا ہے، ہر روپ میں نظر آتا ہے، کبھی وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے، کبھی وہ شیعہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ کٹر سنی ہو جاتا ہے، کبھی کٹر بریلوی ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں فرقہ پرستی یہ پیدا ہو گئی ہے، اس فرقہ پرستی کو ختم کر دو. قبر میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہی بتانا پڑے گا. مگر سنو، یہ اسلام تو ضرور بولے گا، سب ہی اپنے کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، سب اپنے آپ کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، مودودی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب اپنے آپ کو اسلام سے. مگر جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب اپنا جواب بھول جائیں گے، اور جواب اسی کو یاد رہے گا جو پکا سچا اہل اسلام ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، اسی کو یہ جواب یاد رہے گا، سب کے جوابات بھول ہو جائیں گے. اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا بخاری شریف میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، اس کے بعد ممبر پہ تشریف لائے، اور ممبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنت المسیح الدجال، تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح سے آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے جیسے کہ آزمائش مسیح الدجال، کانا دجال والی جیسی آزمائش اور فتنہ ہوگا ویسے ہی قبر میں آزمائش پڑے گی. تو اب یوتا احدکم، تم میں سے ایک کے پاس حاضری دی جائے گی، یعنی فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے ما تقول فی حاضر رجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ تو اما المؤمن اب المؤمن فیقول هو محمد رسول اللہ قد جاءنا بالبجنات والهدى فاجبناه واتبعناه صلاتا، تین مرتبہ ایک ہی جواب فرماتے ہیں، وہ یہ کہے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے اور دلیلوں کا گنجینہ لے کر آئے، ہم نے ان کی بات قبول کی اور ہم ان کی پیروی میں لگے رہے. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، خوب کامیابی کے ساتھ سوتے رہو. وہ عمل منافق و ابل مرتاب، منافق اور شکی جب اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا آہا لا ادری کنت اقول کما سمعت الناس، کہ مجھے پہچان میں تو نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے، ہاں ان کے بارے میں لوگوں سے کچھ بات سنتا تھا، میں بھی اسی کو دوہرا دیتا تھا، میں اسی کو دوہرا دیتا تھا. تو اب گرد ماریں گے وہ فرشتے اور کہیں گے لا تریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی کھوپڑی سے کام لیا اور نہ لوگوں کی بات سن کر کے اس کی سچی پیروی کی، اس لیے تو سزا کا مستحق ہے. ذرا سوچو کہ یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں وہ منافق اپنا جواب بھول گیا. کیوں بھول گیا؟ زندگی بھر تو رسول اللہ کا نام لیتا رہا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، مگر وہاں جانے کے بعد بھول گیا، اب اس کو یاد ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں محفوظ رکھے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قبر کے سوالات کے بارے میں اتری ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت پر ایمان والوں کو قائم رکھے گا، ان کو جمع کے رکھے گا اور باقی سبوں کو چھوڑ دے گا، پھس پھسا جائیں گے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان والوں کو سلامت رکھے گا. تو اے ایمان والوں اپنی ایمان کی یہاں حفاظت کرو تو اللہ تمہاری یادداشت کی وہاں حفاظت کرے گا، اور اگر تم نے یہاں اس یادداشت کی طرف سے غفلت برتی تو اللہ تعالی اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا، اب تمہیں یاد نہ دلائے گا. ہاں ہاں لا ادری، یہی تمہیں ہائے ہائے میں پہچان نہیں پاتا، میں سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے، میں نہیں سمجھ پاتا. اب ذرا آپ سوچو کہ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یا یوں کہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، اے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات، جو دنیا ہی میں وہاں کی فکر کیے ہوئے ہے اور وہاں کا خواب سجائے ہوئے ہے، ذرا وہ بھول پائے گا؟ وہ بھول پائے گا؟ اور جو وہ ہے کہ چلو سب لوگ کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکم، کم سے کم میں بھی دیکھا دیکھی کھڑا ہو جاؤں، کوئی مجھے پہچان نہ لے، تو وہ پڑھے کہ نہ پڑھے کھڑا ہو گیا. تو کچھ لوگ تو بھاگنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ عقیدت میں قیام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سب برابر تو نہیں ہیں. تو رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ایک ہندوستان میں طاہر ہے اور ایک پاکستان میں طاہر ہے. ہندوستان کا طاہر تو کھلا ہوا کھلا ہوا زہریلا ناک ہے جس کو لوگ پہچان رہے ہیں. پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے, جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے. اس کو تو سب پہچانتے ہیں, مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے. جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے, جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے, جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے. اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے, ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث مودودی سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں. یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں, ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر چوروں طرف کی باتیں کرتے ہیں. اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلی حضرت کا گن گاتے ہیں, اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک طویل قصہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں, جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو بس اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے کے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں, سوائے اس کے ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا. یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا, اور جب پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے, اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے. تو اب گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں اس میں یہ بات طے ہوئی. اب اس میں ہم لوگ ڈربن میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا, حضرت علامہ ازہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے, اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیا لوگوں کے ساتھ تھے. اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا, ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے, اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا, اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے. کہ مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. بس یہی کہا, اور اس کے بعد کسی نے مجمے میں سے ڈانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ, تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے, اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا. کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پار چھلانگ لگا. تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا, جن کو مناظرہ کرنا تھا اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے. بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے, اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس بھرے میں مت آنا. ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا, جاہد نہیں پیدا ہوا تھا, اور عبد القاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا. ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی, اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا. ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے, اور پھر ان لوگوں نے خود اپنے نئے طریقے کے اسلام کو معتزلیت کو بہت پروان چڑھایا، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے، پابند ہو گئے. آج معتزلی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں. اب میں بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتاؤ کہ ابن تیمیہ کب سے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا؟ ابن تیمیہ جو خدا کو ایک جسم مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جو یہ کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور قرآن مجید میں ید اللہ بل یداہ مبسوطتان وغیرہ کی جو آیتیں ہیں، تمام ائمہ آدھے صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہا کہ یہ آیات متشابہات. اور بعد میں جب ان معتزلہ نے فتنے کھڑے کیے، مجسمہ نے فتنے کھڑے کیے، تب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ یداہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ید سے مراد اس کی قدرت. قدرت یہ اس لیے تعبیل کی تاکہ ان کو زیادہ آگے بڑھنے کی صورت نہ نظر آئے. تو ید کے معنی قدرت کے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں جیسے ابھی آج غیر مقلدوں کی کتابیں دیکھو اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں دیکھو، تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، کلائیاں ہیں، بازو ہیں، کانڈا ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، محاذ اللہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب اس کی پیٹھ ہے اور اس کا سینہ ہے تو کدھر آگا ہے کدھر پیچھا ہے متعین کرنا پڑے گا. اب وہ کدھر دیکھ رہا ہے کدھر نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب تو ایک دم اللہ کے اوصاف میں عیب لگانا ہے. اللہ کا پیچھا کدھر نہیں، کسی طرف ہر چیز اس کے سامنے، کوئی چیز پیچھے نہیں، وہ تو پیچھے سے پاک ہے. تو اس لیے رفیقان گرامی قرآن حکیم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. وہ ذات بھی بے مثال اور صفات بھی بے مثال، کیوں کہ ذات قائم بنفسہ واجب الوجود، صفات قدیم ازلی ابدی بے عطائے غیب، خود اس کی ذاتی صفات ہیں، اور جس کے اور ہم اپنے وجود میں بھی محتاج اللہ کے اور اپنی صفات میں بھی محتاج اللہ کے. ہر طریقے پر احتیاج ہے کہ ہماری ایک صفت بھی اللہ کے لیے بغیر نہیں. ہمارا دل کتنی ہی محنت ہم نے کی، مگر اللہ نہ دے تو کتنے محنت کرنے والے ایسی ٹپلا کھاتے رہتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ کہ ایک لفظ نہیں پڑا اور اتنا علم ہے کہ ایک سمندر ان کے سینے میں موجود ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. اس بنا پر یہ بات اچھی طریقے سے آدمی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور سب مخلوقات جو ہیں اللہ کی محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اور اس احتیاج میں اللہ نے جس کی حاجت جتنی زیادہ پوری کرنی چاہیے زیادہ پوری کی، اور جس کو چاہا کم عطا فرمایا، وہ با اختیار ہے، سب اس کی ملکیت ہیں. اب اپنی ملکیت میں وہ جیسا تصرف کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. اگر اس نے کسی کی ایسی آنکھ بنائی کہ دن کے اجالے میں بھی تارے نظر آئیں تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر کوئی رات کو بھی چودھویں کا چاند نہ دیکھ پائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ انسان ہو وہ بھی اللہ کا مملوک، وہ انسان وہ بھی اللہ کا مملوک، اپنی ملکیت ہے، جیسا تصرف چاہے کرے. آپ کو اتنا حق ہے کہ جو گھر کپڑا خرید لیں تو چاہے اس میں ٹوپی بنوائیں چاہے پیجامے کی میانی نکالیں، آپ کو کوئی حق اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اللہ کا پورا حق ہے، پورا تصرف ہے، جیسے وہ چاہے وہ کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں. مگر ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اہل ضلالت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں کہ جن لوگوں نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، جن لوگوں نے یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ثابت کیا، جن لوگوں نے گمراہیوں کے راستے کھولے، جن لوگوں نے نبی کے اختیارات پر اعتراض کیے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں. تو اب ذرا آپ سوچو کہ ان کا نام جب بڑے ادب سے طاہر القادری لیتا ہے تو کیسے میں اس کو طاہر القادری مانوں؟ اس لیے میں اس کو طاہر المادری ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کی تعریف کا جذبہ نکال دے اور ان کی حفاظت کرے، ورنہ ان سے زیادہ بلکر اور ان سے زیادہ فصیح زبان استعمال کرنے والا زمخشری گزرا ہے، جار اللہ زمخشری. مگر سارے علماء نے جم کر کے اس کی کتابوں کی دھجیاں اڑا کر رکھی. اس نے تفسیر کشاف لکھی، تفسیر کشاف کے اوپر علامہ تفتزانی، میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہما نے حواشی لکھ کر اس کی پوری مرمت کی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ترکیب غیر فصیح ہے، یعنی یہ فصاحت سے گری ہوئی ہے یہ ترکیب. تو علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ جار اللہ زمخشری اتنا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت کے فصیح ہونے سے انکار کر دیا، اور قرآن کی ایک آیت کو بھی جو غیر فصیح کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن اعجاز ہے اور وہ معجز ہے. اس بنا پر وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس کی بھی اس معاملے میں مخالفت کی. اس بنا پر رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ان لوگوں سے آپ بچ کر رہی. اب آپ کو اخیر میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں اس بات کی گنجائش نکالے. یاد رکھو کہ ہمارے لیے اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش جو شخصیت ہے وہ آقا کائنات سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں.